العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على من الكافرين الرافضين المنافقين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، اور بالخصوص مدارس عربیہ سے علوم نبوت کے حصول کے لیے آئے ہوئے مہمانان پیغمبر، عزیز طلباء کرام، جامعہ تعلیم الاسلام کے فارغ التحصیل ہونے والے اور قرآن پاک کے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جلسہ تقسیم انعامات و اسناد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کانفرنس کا عنوان توحید و سنت آپ حضرات نے ملاحظہ فرما لیا ہے. توحید و سنت کے پرچار اور توحید و سنت کی حقیقت کو آشکارا کرنے، توحید کو شرک سے، سنت کو بدعت سے جدا جدا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں پاکستان کی دھرتی پر جو کردار اس ادارہ اور اس ادارہ کے بانی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے ادا کیا ہے، آنے والی نسلیں اس کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکیں گی. اگر بر وقت بانی مدرسہ تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن نے شرک اور بدعت کے خلاف یلغار نہ کی ہوتی تو آج مصلحت اندیش علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ شاید حق دیل کے انداز سے شناسا بھی نہ ہوتا، بدعت کو چوکوں اور چراہوں میں لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو پیش کر کے اس سے مسلمانوں کو دور کرنے کی جس عظیم جد و جہد کا آغاز شیخ القرآن نے اپنے دور میں فرمایا، آج اس قدر حالات سلجھ جانے کے باوجود اور ایک رائے عامہ بن جانے کے باوجود وہی انداز وہی لہجہ اختیار کرنا بڑی مشکل محسوس ہوتا ہے، اور میں صبح کے آپا کے کارکنوں سے بھی یہ کہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر توحید کا منکر شیعہ سے بڑا معنی جنا ہی نہیں ہے، سنت پیغمبر کا منکر اور اسلام کی تاریخ میں بدعات کا بانی طبقہ اگر کوئی سب سے بڑا پیدا ہوا تو وہ شیعہ ہی ہے، لیکن توحید و سنت کے اس بڑے مخالف اور دشمن کے پیچھے لگ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ستونگڑوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے مختلف شکوک شکلیں اور صورتیں آپ کے بدعات کی خرافات کی اور کھڑکیاں انداز نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ سارا کچھ اسی شجر خبیثہ کے پھل اور اسی شجر خبیثہ کے ثمرات کا نام ہے، اور ہمیشہ یہ بھی اسی کو بھائی کہتے ہیں اور اس کو بھی وہی بھائی کہتے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور جنہیں یہ اپنے نقش قدم پر چلا رہے ہیں، لہذا ہم یہ بات تو بے ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور جسے شیعہ کے بھائی بننے کا شوق اور شیعہ سے رشتے ناطے کرنے کا شوق پیدا ہو چکا ہو اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ سے بھی کوئی تعلق بھائی بننا ہے تو مسلمانوں کا بن، بھائی بننا ہے تو اہل سنت کا بن، بھائی بننا ہے تو ایمان والوں کا بن، ایمان والوں پر الزامات لگانا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، جب حق کو باطل کے درمیان میں مار جائے کارگار گرو تو فوراً اہل حق کی صفا کو چھوڑ کر کفار مشرق اور بدعتی کی سامنے کھڑا ہو جانا اور پھر کہنا کہ ہم مسلمان اور ہم اہل سنت ہیں، یہ مسلمانوں اور اہل سنت کا سیوا نہیں ہے۔ دوستو میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کیا، آپ نے اس پر توجہ نہیں دی کہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے نام پر اگر کسی نے توحید خداوندی کا مذاق اڑایا اور شرک کو ترویج دی، سنت پیغمبر کو فراموش کر کے بدعات کو رواج دیا، تو وہ سوائے شیعہ گروہ کے اور کوئی دوسرا نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے مشرک ہو چکے एक होता है मुशरिक और एक होता है हमारी जुबान में आजकल जिसे सोशलिस्ट कहते हैं और पुराने जमाने में उसे डैरिया कहते हैं। डैरिया सोशलिस्ट तो खड़े से अल्लाह के वजूद ही का मुनकर होते हैं और मुशरिक हजारों खुदाओं के वजूद पर ईमान लाने वाला होता है और मोमिन सिर्फ एक को अपना खालिक और मानने वाले का नाम होता है। दुनिया में जितने मुशरिक गुजरे उन मुशरिकों में एक बात थी, वो किसी ना किसी दर्जे में अल्लाह की बात को मानते थे, अल्लाह की बात के कायल थे, अल्लाह की बात पर ईमान रखते थे। बल्कि अगर आप थोड़ी सी तफसील में जाए तो वो अल्लाह को एक सुपर ताकत मानते थे और साथ ये कहते थे हा उलाई सिपाउना इंदल्ला, असल मालिक खालिक तो वही है लेकिन उस खालिक ने इनको कुछ इख्तियारात सौंप रखे हैं, ये हमारे उसके पास सिफारसी है, हमारी इनकी आगे और इनकी उसके आगे, डायरेक्ट हमारी सुनता नहीं है और इनकी की हुई सिफारिश मोड़ता नहीं। किसी न किसी खातिर अल्लाह की जात को मानते थे और मजीद मैंने अर्ज किया कि अपने तमाम और माबूदाने बातला के मुकाबले में अल्लाह को बड़ी कुव्वत और ताकत तस्लीम करते थे। लेकिन शिया एक ऐसा तबका है जिसने अल्लाह के मुकाबले में जानवरों को भी खड़ा किया, बेजान चीजों को भी खड़ा किया, अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से नेक बंदों को भी खड़ा किया, लेकिन फिर वे शिर्क की दलदल में इतना फंसते चले गए कि उन्होंने अल्लाह के बंदों का जिन्हें अल्लाह का शरीक करार दिया था उनको इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया कि पहले तो नबियों के बराबर ले गए, फिर नबियों से ऊपर ले गए, फिर अल्लाह के बराबर ले गए, फिर अल्लाह से भी आगे ले गए। अकीदा खत्मे नबूवत जिसकी बुनियाद पर आपके इसी इस्लामाबाद की कौमी असेंबली आज से 17 साल कबल, आज से 19 साल कबल कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे चुकी है। क्यों? कि उन्होंने कादियान में पैदा होने वाले एक शख्स के बारे में यह अकीदा रखा कि ये नबी है। जब दरिश की गई उनका नहीं, नहीं, नहीं। हकीकी नबी नहीं, मजाजी नबी है, असली नहीं बरूजी नबी है, जिल्ली है, मजाजी है, बुरूजी है, शायद, लेकिन तमाम मुसलमानों के नुमाइंदों ने मिलकर कहा कोई हकीकी नबी होने का दावा करे तब काफर, मजाजी बनने की कोशिश करे तब, बुरूजी होने का दावा करे तब, जेल बुरूज के चक्कर में डाले तब भी काफर है। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सुलबाए किराम जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, किसी दूसरे को। ख्वाब देखने वाली शख्सियत किसकी है? शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत اور خواب میں کسی آدمی کو اپنی زبان اپنی سوچ اور فکر پہ کنٹرول اور اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے وہ بات کرے. سوال یہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ شیعہ کو مسلمان سمجھو یہ کافر. سپاہی صاحبہ نہیں ابھی بنی تھی, ابھی مولانا حق نواز شہید پیدا نہیں ہوئے تھے, ابھی شہر ہمارے عوام اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. وقت کا محدث شریف بر صغیر کا نام پر آل نبی جس کے دم قدم سے بر صغیر میں آج علم حدیث موجود ہے. مفسر قرآن خدمت پیغمبر نے خواب میں حاضری دے کر سوال پوچھتے ہیں کہ شیعہ کو مسلمان سمجھو یا کافر.
اللہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مسلمان فرمایا نہ کافر فرمایا, اس لیے کہ اگر آپ کافر فرما دیتے تو وہ کہتے کہ حضور نے کافر کہا ہے تو لوگ کہتے خواب حجت نہیں ہے, خواب حجت نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ حضور مسلمان فرما دیتے تو دلائل کی بنیاد پر حقائق کی بنیاد پر بڑی جماعت کھڑی ہو جاتی کہ خواب حجت نہیں. آپ کو غلط فہمی ہوئی, حقائق اس کے برعکس, لیکن آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. فرمایا ولی اللہ شیعہ کے عقیدہ امامت کا مطالعہ کر تجھے خود پتا چل جائے گا کہ شیعہ مسلمان ہے یا کافر. لسان نبوت نے ایسا اشارہ فرمایا کہ جس سے تمام سوالوں کے جواب ہو گئے, وہ تمام اعتراضات ختم ہو گئے کہ فلانے کافر کیوں نہیں کہا, فلانے کافر کیوں نہیں کہا, فلانے کافر کیوں نہیں کہا. حضور فرماتے مطالعہ کر, جس نے جس طور میں مطالعہ کیا اس نے کافر کہا, اسی نے کافر نہیں کہا جس نے مطالعہ نہیں کیا. دعوت پیغمبر یہ ہے کہ اگر خرجان ہے طبیعت نہیں مانتی تو تو خود مطالعہ کر کے دیکھے. کسی کا نامور عالم دین ہونا اور بات ہے, شیعہ کے بارے میں مطالعہ نہ ہونا اور بات ہے. آپ چھوڑیے اس بات کو, مولانا منظور احمد نعمانی آپ کے بر صغیر کے بڑا نامور عالم دین, اس زمانے میں جن کی مثال نہیں ملتی, بہت بڑے مناظر, بہت بڑے واقعے. خود ایرانی انقلاب میں فرماتے ہیں میری اتنی زندگی گزر گئی میں شیعوں کو مسلمانوں کا ایک عام طبقہ سمجھتا رہا. مناظر محقق ہے, نام برتتی ہے بڑے شریف کی, لیکن کچھ لوگوں کے متوجہ کرنے کے بعد جب میں نے شیعت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو میرے دل نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. پھر کتاب لکھی ایرانی انقلاب, آخری عمر کے آخری دنوں میں کتاب لکھی, اور فرماتے ہیں کہ آج تک میں یہی سمجھتا رہا اور وہ آدمی سمجھتا رہے گا جس نے مطالعہ نہیں کیا. حضور نے فرمایا کہ مطالعہ کر, خود پر فرمایا میں صبح کو اٹھا, شیعہ کے ماخذ مستند بنیادی کتب منگوائی اور مطالعہ شروع کیا. جب میں نے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھا میرے دل نے گواہی دی کہ ولی اللہ اللہ کی دھرتی پر شیعہ سے بڑا ختم نبوت کا کوئی منکر نہیں ہے. ختم نبوت کا سب سے بڑا منکر اگر اللہ کی دھرتی پر کوئی ہے تو وہ شیعہ ہے, اور ختم نبوت کا منکر ناجس لاحق کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. اس بات پر تو آپ کی اسمبلی فیصلہ دے چکی ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. حکومت چاہے بی بی کی ہو یا بابو کی ہو, حکومت بے نظیر کی ہو یا اس کے ابو کی ہو,
حقائق پہ کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کوئی حقائق پہ پیش تو کرے. اگر بھٹو جیسے نابین شخص کے دور حکومت میں دلال و براہین کی بنیاد پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس کی لا دین لا مذہب اور احتجاج کے نام پڑی ہوئی لا دین اور اس کے دور حکومت میں بھی دلال و براہین کی بنیاد پر سیوں کو کافر قرار دلوایا جا سکتا ہے. قومی اسمبلی ضد دھرمی کا نام نہیں ہے، قومی اسمبلی میں وہی جنگ جیتی جاتی ہے جو دلائل کی بنیاد پر لڑی جائے. ہم نے دلائل کی بنیاد پر گزشتہ دور حکومت میں ناموس صحابہ دل کی شکل میں جنگ لڑی، پیپل پارٹی کے سنی ایم ایل اے نے بل میں ہمارا ساتھ دیا اولاً، اور جب بل پر بحث ہوئی اور ووٹنگ کا وقت آیا تو قومی اسمبلی میں کوئی پی پی کا ہو، کوئی مسلم لیگ کا ہو، کوئی اے ایم سی کا ہو، کوئی ایم سی ایم کا ہو، کسی جماعت کا کوئی ممبر ہو، سوائے ایک عیسائی ممبر سے پوری قومی اسمبلی نے اسپیچ کے ہاتھ میں فیصلہ دے کر یہ بل قائمہ کمیٹی کو پہنچا دیا تھا. اس وقت کسی نے نہیں دیکھا کہ اس بل کی زد ہماری لیڈرشپ پر پڑ رہی ہے، اس بل کی زد میں ہماری اپنی قیادت آ رہی ہے. اور اس وقت کوشش کی گئی، یہی ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت آپ کے سامنے منتخب ہو، انہوں نے اعتراض کیے، اوروں نے اعتراض کیے، یہ بھی ذہن میں ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کیا نہیں ہے، اسپیکر بھی آپ کا کیا نہیں ہے. اگرچہ ہم نے انہیں ووٹ نہیں دیے لیکن دشمنوں کے اتنے پروپیگنڈے میں بنا آئے، وہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے. آپ کے ہاں اردو کا بلکہ مقولہ ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. اب ساجد نقوی کا یہ بیان ہماری پالیسی کامیاب رہی، اسمبلی میں سیوں کی اکثریت کری گئی، یہ میں کسیاری بلی کھمبا روشے کے مترادف ہے. تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ پیپل پارٹی والوں سے انہوں نے کہا ہمیں 20 سیٹیں دے، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں، کہنے لگے چلو 10 دے دو، انہوں نے کہا نہیں ہے. پیپل پارٹی نے نکال کے باہر پھینک دیا. الیکشن سے پہلے انہیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کی جماعت کے عنوان پر ایم پی اے تو دور کی بات ہے، ایک کاؤنسلر منتخب نہیں ہو سکا. تم کامیاب کس بات میں ہو گئے؟ کل 15 سیاح اسمبلی میں پہنچے ہیں، اکثریت کہاں سے پہنچ گئی؟ اور اگر اکثریت بھی پہنچ جائے تو بات دلائل پر ہوگی، بات دلائل پر ہوگی. کوئی ہے ہماری دلائل پر دلائل کے ذریعے وہاں ثابت کر دے کہ سیاح مسلمان ہے، ہم مان لیں گے. اور جب دلائل کا سورج اللہ کے فضل و کرم سے چڑھایا جائے گا، اصل و خرد کا ندینہ بھی ہوگا، تو وہ بھی کہے گا سورج کی چمک تو میری آنکھوں پہ پڑ رہی ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس بات میں آئیے کیا ہوگا، کوئی بات نہیں. آپ نے ابھی ہتھکڑیوں کے زیورات اتارے تو نہیں ہیں، آپ نے میدان جنگ میں جو اترے ہوئے ہیں ابھی وردی اتاری تو نہیں ہے. ہم نے جس جد و جہد کا آغاز مولانا حق نواز شہید کی قیادت میں کیا تھا، وہ کارواں چل رہا ہے، رکا تو نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جہد مسلسل، جہاد اور یہ انداز و جلوہ اسی طرح جاری رہے گی جس طرح حق نواز شہید کے دور میں جاری تھی. اگر اس دور میں نسوانی قیادت کا تصویر نہیں کیا گیا تھا تو آج بھی تصویر نہیں کیا جائے گا. اگر اس شخص کی ہمارا منشا نسوانی قیادت کی حکومت کا خاتمہ تھا، آج بھی ہمارا منشا، ہمارا مقصد نسوانی قیادت کی حکومت کا خاتمہ ہے. لیکن اس بات کی طرف بھی ہمیں مت لائے کوئی کہ جی بے نظیر کی مخالفت تو ٹھیک ہے لیکن نواز شریف کی حمایت کیوں نہیں کرتے، بے نظیر کی مخالفت دین ہے، نواز شریف کی حمایت دین نہیں ہے. بے نظیر کو ووٹ نہ دینا میرے مذہب کا حصہ ہے، میرے عقیدے کی پکار ہے. نواز شریف کو ووٹ دینا میرے مذہب کا حصہ اور پکار نہیں ہے. جبکہ یہ لعنت کبھی مسلط نہ ہوتی، جو طریقہ کار اور جو سیاسی طور پہ تیاری کر لی گئی تھی، اگر آج بے نظیر کا اقتدار پاکستان پر مسلط ہوا ہے تو جن کو آپ صرف رائے کرام سمجھتے ہیں یہ انہی کا کیا دھرتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ بات کر کے دیکھے. عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان ہے. 20 ووٹ ہمارے پاس تھے اور 73 ووٹ نواز شریف کے پاس تھے. کتنے ہوئے؟ 93. جتوئی کے گھر میں بیٹھ کر نواز شریف نے ہمیں کہا 8 اقلیتوں کے ووٹ ہمارے ساتھ ہیں. کتنے ہو گئے 99؟ کتنے ہو گئے؟ ہم نے کہا 3 ووٹ ہم توڑ لیں گے، 102 ووٹ ہمارے ہیں. تمہارا سپیکر، ڈپٹی سپیکر ہم بنائیں گے. وزارت عظمیٰ کے لیے ہمارے امیدوار کی حمایت تم کرو گے. جب یہ بات ہم نے پیش کی تو کہنے لگے مجھے جرنلوں نے روکا ہے، مجھے فوج نے روکا ہے کہ کسی اور کی حمایت نہ کرنا، اس لیے میں سوچوں گا. آخر وقت تک مولت دی اور پھر ہم نے غیر مشروط طریقے سے اپنے ووٹ دیے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو. انہوں نے 4 اپنے ووٹ اسمبلی سے باہر رکھے، 8 اقلیتوں والے ووٹ نظر ہی نہیں آئے. نتیجہ تن ہار گئے. جب ہار گئے تو اب کہتے ہیں وزارت عظمیٰ نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا، ہم تمہیں کیوں ووٹ دیتے، تم تو خود ووٹ لینے سے چکر میں نہیں تھے. کوئی نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار کے طور پر سنجیدہ نہیں تھا. اگر سنجیدہ ہوتا تو سپیکر کا الیکشن بھی جیتے، ڈپٹی کا بھی جیتے اور وزارت عظمیٰ کا بھی جیت لیتے. اس لیے کوئی مت چکر دے اور کسی کے چکر میں مت آئے. انہوں نے ہمارے سامنے دو بدو بیٹھ کے باتیں کی ہوئی ہیں. وقت آئے گا ہم بتلائیں گے کہ وعدہ مخالف کون تھا اور بے نظیر کی حکومت کو مسلط کرنے والا کون تھا. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہ بے نظیر کو ووٹ تو دیں گے نہیں، لیکن اپنا ووٹ تمہیں بھی دے کر ضائع نہیں کریں گے. ہم ایسے آدمی کو کیوں ووٹ دیں کہ وہ بے نظیر کے مقابلے میں بھی کھڑا ہوا ہے. جب بے نظیر منتخب ہو گئی تو کہنے لگے ہم آپ کا تعاون کریں گے. ہم آپ کا، ہم سے تو تعاون نہیں ہوتا. ہم آپ کے خلاف لان مارچ نہیں کریں گے، ٹرین مارچ نہیں کریں گے. اگر میرے نواز شریف کو ووٹ دے دیا ہوتا، آج میرے سر ندامت سے جھک گیا ہوتا کہ جس کو میں نے مار دیا وہ تو بے نظیر کے سامنے لمبا جا گیا. نہیں سمجھے؟ لوگ مجھے کہتے کہ آپ نے تو ووٹ دیا بے نظیر کے مقابلے میں، اس نے آپ کا ووٹ لے کر پھر بے نظیر کی حمایت کر دی، کیا فائدہ ہوا؟ نہ میں نے جھکنے والوں کو ووٹ دیا، نہ میں نے بے نظیر کو ووٹ دیا. سمجھ گئے؟ اس لیے مت ہمیں تو یہ سمجھو کہ جو نواز شریف کا نام اسلام ہے اس کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک اسلام اسلام ہے، نواز شریف نواز شریف ہے. دونوں اکٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اسلام کو جگہ دینے کی 3 سال میں کوشش نہیں فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ درائر کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اشارہ جو تھا کہ مطالعہ کر، کیا کر؟ مطالعہ کر. کو ہر اقتدار میں اور اس اختلاف میں موجود MLA کو، ہر آدمی کو ہماری دعوت فکر ہے، ہر چھوٹے بڑے افسر کو، انتظامیہ کو بھی ہے.
سری اپنے اللہ نے کہا ہمارا ہر ہر امام عالم مقام و مالکون ہے. Stop! اپنے بالوں کو انا کل شیر کبیر قرار دینا، اپنے بالوں کے اختیار میں موت و حیات کا اختیار دینا، اپنے بالوں کو موتان یقین کا حق قرار دینا، اپنے بالوں کے اختیار میں جنت اور جہنم کی تقسیم دینا، بدلاؤ ان خدائی صفات میں
یہ صرف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سیت تو اسی کے شہر سیت نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ جب ہم نے کفر کا راستہ چلنا ہے تو ہم کسی کافر کے پیچھے نہیں رہیں گے، کسی کافر کے پیچھے ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو قادیانیوں کے پیچھے نہیں آگے نکلیں گے۔
ان کے پاس گرو گرو جی مزاج ہوا تھا لمبے سے بھی آلہ آپ کسی کو نے کہا کہ اللہ نے تھوڑے تھوڑے اختیار دیے، انہوں نے کہا رب نے برابر کے اختیار دیے، پھر کسی پر بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اتنا صرف تو ہر ایک نے کیا، ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے تو سب سے آگے بننا ہے، تو سیت نے ایک عقیدہ بڑا کہ ہمارا ایسا نہیں ہے جس کو صاحب یا نسلان ہو جائے، ہمارے امام معصوم عن الخطا والنسیان نسلان ہے۔ آپ کے علماء کرام ہیں، میں ہر بات کی وضاحت میں نہیں جاتا، یہ تو عوام کے لیے وضاحت ہوتی ہے، امام خطا اور نسلان سے معصوم ہے، لیکن اللہ کہتے اللہ کو غلطی بھی لگ جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، اللہ بھول بھی جاتا ہے، امام کو خطا اور نسیان سے پاک رہنا، اللہ کے بارے میں عقیدے کو بتا کر وہاں سے اعلان کیا، اور پھر صرف اسی وجہ کہ بڑا کا عقیدہ پیش کر دیا، باقاعدہ اس کے اوپر واقعات درج کیے کہ ذات کا یہ بنایا سیت نے ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا، ہر امام کا بڑا بیٹا
امام ہوگا،
حضرت حسین کے بیٹے امام، پھر ان کے بڑے بیٹے حضرت زین العابدین کے حضرت باقر امام، پھر حضرت باقر کے بڑے بیٹے حضرت جعفر امام، چھ امام تو اس طرح ہو گئے۔ حضرت جعفر کے بڑے بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا اسماعیل، کیا نام تھا؟ اسماعیل۔ شیعوں نے کہا کہ یہ بڑے بیٹے ہیں، یہ ہمارے ساتھ میں امام ہیں، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، لیکن حضرت جعفر صادق ابھی زندہ تھے کہ اسماعیل فوت ہو گئے، اسماعیل فوت ہو گئے۔ جب اسماعیل فوت ہو گئے تو سنیوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ اگر اسماعیل ساتویں امام تھے تو ان کو تو فوت نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو تو فتح امام کی موت تک زندہ رہنا چاہیے تھا، امامت ان کو ملنی تھی فتح امام کی وفات کے بعد، اگر یہ فوت ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ امام نہیں تھے۔ شیعت بڑی پریشان ہوئی، آ کر سوال کیا اپنے چھٹے امام سے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ باتیں ہوئی نہیں، وہ بڑے مقدس لوگ تھے، وہ بڑے محترم بزرگ تھے، شیعت نے ان کی وفات کے 200 سال بعد یہ افسانے لکھ کر ان کی طرف منسوب کیے، ورنہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی اپنے دور میں اس طرح امامت کے نعرے لگائے اور ان عقائد کا پرچار کیا، جن مقدس بزرگوں کا نام سیت استعمال کرتی ہے ان کی وفات کے 63 سال یہ کتابیں لکھی گئیں اور افسانے ان کی طرح منسوب کیے گئے۔ میں تو کہا کرتا ہوں فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ کا آج چرچا کیا جاتا ہے، ہم فقہ حنفیہ کی بات کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے فقہ اور اصول فقہ میں ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے جو جب چاہے ہم ہزاروں کی تعداد میں وہ اصول فقہ اور کتب فقہ پیش کر کے کہہ سکتے ہیں یہ ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ، یہ ہے ان کے شاگردوں کی فقہ. وجود ہے تو فقہ حنفیہ ہے نا، حضرت شافعی کی فقہ شافعیہ ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہ جعفریہ تو کہا جاتا ہے لیکن حضرت جعفر صادق نے فقہ میں کوئی کتاب بھی نہیں لکھی. حضرت جعفر صادق کے ہزاروں شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد نے اصول فقہ یا فقہ کے اندر کوئی کتاب لکھی ہو اور اس کے بارے میں کہا ہو یہ ہے فقہ جعفریہ، دنیا کا کوئی مجتہد یہ بات بھی ثابت نہیں کر سکتا. حضرت جعفر صادق کے 200 سال بعد پیدا ہو کر کچھ لوگ وحیات اور لغویات اور افسانوں کو جمع کر کے انتہائی کمیزی کا اوپر کر بدماشی بے حیائی اور فحاشی کو جمع کر کے پھر ان کو فقہ کا نام دے کر حضرت جعفر صادق کی طرف اگر منسوب کریں تو یہ ان کی غلطی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب یہ باتیں سنیں کہ فقہ جعفریہ میں یہ بات ہے گدا بھی حلال ہے تھوک سے سنجا بھی جائز ہے، فقہ جعفریہ میں تو بڑے کمال ہے ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں ہے، فقہ جعفریہ میں بڑے بے شمار کمالات آپ جانتے ہیں. تو یہ سن کر کبھی بھی ان مقدس شخصیات کے بارے میں اپنے ذہنوں کو بدگمان نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ یہ سارے افسانے ان کے بعد سینکڑوں سال بعد لکھے گئے اور ان کی طرف منسوب کیے گئے. کافیت خود کہتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل فوت ہو گئے تو جعفر صادق سے جا کر شیعوں نے پوچھا حضرت سنی ہمیں جینے نہیں دیتے، کیا ہوا؟ سنی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اسماعیل امام تھا تو فوت کیوں ہوا، اگر امام نہیں تھا تو پہلے پیدا کیوں ہوا، پہلے پیدا کیوں ہوا، اور اگر وہ پہلے پیدا نہیں ہوا لیکن تھا امام اب وہ تو فوت ہو گیا ہے، اب بتلاؤ کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہمارے چھٹے امام نے کہا فکر کیوں کرتے ہو، تمہارا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے، میرا دوسرا بیٹا موسیٰ. تھوڑی سی باتیں سمجھ لیں پھر جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی انداز میں چند باتیں میں کروں گا. یہ باتیں سمجھ لیں، آپ کے لبائے کرام ہیں، آپ کو بڑی کام آئیں گے. انہوں نے کہا ساتواں امام کون ہے؟ موسیٰ کاظم، میرا چھوٹا بیٹا. انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتواں امام تو زندہ ہے، وہ نہیں مرے، وہ کون ہے؟ موسیٰ کاظم. سنیوں نے کہا وہ پہلے نمبر پر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وہ ساتویں امام تھے تو وہ ان کو پہلے نمبر پر پیدا ہونا. کہتے جب ہم نے اپنے امام سے پوچھا کہ سنی اب یہ اعتراض کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کو غلطی لگی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں کہ ساتویں امام پہلے نمبر پر پیدا ہونے کی بجائے دوسرے کو ساتواں امام مانتے ہیں، اس کے بعد اس کے بیٹے کو. تو اس طرح ایک ساتھ جو شیعہ اسماعیلی کی ہے وہ چل پڑی موسیٰ کاظم کی طرف، اور اسماعیلیہ والی ساتھ چل پڑی دوسری طرف. یہاں سے آ کر ان کی دو ساتھ ہیں، آگے جڑ ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے، سمجھ؟ یہاں سے یہ اسماعیلیہ ہے اور یہ اسماعیلیہ ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کہا اسماعیلیہ کو نماز روزہ بھی چھوڑ گئے، وہ اسلام کی رسومات، اسلام کے مناسب، اسلام میں تو طریقہ کار عبادت کے ہو جاتی ہیں ان کا بھی چھوڑ دو، لیکن انہیں اسلام کے منافق، اسلام کے فرائض اور واجبات کو اسی نام سے مانا ہوا ہے جن ناموں سے ہم مانتے ہیں، اپنی مرضی سے گڑبڑ تو کی ہے لیکن اسی نام سے مانتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے کفر کے پردے تو بہت عرصہ قبل اٹھ گئے تھے، ان کے بارے میں تھوڑی سی دیر لگی۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بھکتی پر، اللہ کی توحید کا سب سے بڑا منتر اگر کوئی موجود ہے اور سب سے بڑا مشرک اگر کوئی موجود ہے تو وہ مشیا ہے۔ کسی مشرک نے اللہ کی توحید نہیں کی، اللہ کو کسی نہ کسی درجے میں مانتا تھا لیکن اللہ کی توحید نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ بہت گروہ کرتا ہے جس نے اللہ کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، اللہ کی بھی بھول ہو جاتی ہے، اور دیکھنا وہاں کیا ہے، اور دنیا کا کوئی بڑا فرم جس مذہب سے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارا ایمان کس کتاب پر ہے، فوراً کہیں گے انجیل پر۔ انجیل کو کیا سمجھتے ہو، کہیں گے باعث ہدایت، باعث نجات۔ یہودیوں کا جواب کرو، تمہارے نزدیک کون سی تعلیمات سب سے زیادہ قابل نجات ہے، فوراً کہیں گے قرآن۔ لیکن وہاں دنیا میں ایک مذہب شیعہ ہے، اس سے پوچھو کہ تمہاری مذہبی کتاب کون سی ہے، جواب دیں گے قرآن۔ کہو قرآن کی تعلیمات باعث نجات ہیں، کہیں گے نہیں، بلکہ قرآن میں تو کفر کے ستون موجود ہیں۔ اختیارات میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ چند لوگوں نے مل کر اماموں سے حکومت اور خلافت چھین لی، تو ہمارے امام در بدر گھر گھر پر جا کر لوگوں کو کہہ رہے تھے ہمارا تعاون کرو، ہماری مدد کرو، ہمیں خلافت واپس لے دو، لیکن کسی نے ہمارے اماموں کا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ ہمارے سارے کے سارے امام حکومت مانگتے رہے، طلب کرتے رہے، مگر حکومت سے محروم رہے۔ کمال نہیں ہے اللہ کے لیے چین کبھی، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کتاب فرمان ہے، حکومت تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے کام جو مشکل کسان حاجت راج ہے اس پہ مشکل پڑی کہ ان کی گھر والی کا باغ چھین لیا گیا، وراثت دینے سے انکار کر دیا گیا، وہ امام وراثت بھی نہ لے سکا، ایک باغ بھی حاصل نہ کر سکا۔ لیکن اس کا مطلب اس کو تو آپ کہہ لیں گے، کوئی کہہ لے گا جی اماموں کو دنیا سے کیا مطلب، اماموں کو دنیا سے کیا مطلب، لیکن شیعت نے جتنی توہین اپنے اماموں کی کی ہے اتنی توہین تو صحابہ کی نہیں کی، شیعت کا کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو وہ کچھ کہا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، امام کے بارے میں کہ ہمارے پہلے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، وہی کا حضرت کو برکت ہے، مشکل کشور حاجت ہے، خدا اختیارات کے حاضر ہیں، اور جس سندر سے رات بسائے اس کا ہاتھ میں رکھتے ہیں، لیکن ڈر کر بیعت بھی کر لی، امام بھی ہے ڈر کر 23 سال تک پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، امام بھی ہے ان کو امیر المومنین بھی کہتے رہے, امام بھی ہے ان کی تعریف بھی کرتے رہے, امام بھی ہے بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا. کس کو؟ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مجھے آپ بتلائیں کہ آج کی دنیا میں کوئی کمزور سے کمزور انسان, کوئی غریب سے غریب انسان آپ کو ایسا ملے گا جو حرمت کی وجہ سے کسی کافر سے مدد کی جیسی دے دے, جو مجبوری کی وجہ سے کسی بیمار کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ دے, اور جو حرمت کی وجہ سے بے پتی اور بے پتی کی وجہ سے کسی غیر کو امیر المومنین پکار کر لے, چھ جائے تو شیر خدا, چھ جائے تو فاطمہ کی زہرا کے ساتھ, چھ جائے کہ خانے نبوت میں پرورش پانے والے علی, جنہیں کافر سمجھے ان کے پیچھے نماز پڑھے, جنہیں مسلمان نہ سمجھے انہیں بیٹی کا رشتہ دے دے. اس میں توہین صحابہ کی نہیں ہوگی, توہین تو امام کی, کہ امام اللہ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے امام کے بارے میں وہ شرمناک تصور پیش کیا کہ ہر چیز کا اختیار تھا, ہر چیز پر کنٹرول تھا, ہر چیز کا قبضہ ان کے ہاتھ میں تھا, اس کے باوجود امام کفر بھی کرتے رہے, اقتدار بھی برداشت کرتے رہے, بےمانوں کی تعریف بھی کرتے رہے, قرآن بدلتا رہا امام خاموش رہا, کفر پھیلتا رہا امام خاموش رہا. میرا سوال تو ہے اگر یہ سب دوست رہا امام خاموش رہا اور تمہارا امام خاموش رہا, تم خاموش کیوں نہیں رہتے ہو؟ تم تمہیں خاموش نہیں آتے, جب تمہارے امام خاموش رہے تو تم تو خاموش رہو. اور پھر سوال یہ ہے یزید کو برسر عام برا کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ لعنت و ملامت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت حسین سے اس کا مقابلہ ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ حضرت حسین سے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ پھر امام عالی مقام بچے لے کر کربلا میں آ گئے ہیں, مدینہ میں بیٹھ لیے اپنے ابا کا کردار ادا کیجیے. یزید لاکھ بے شمار خاندانوں اتاریوں کا مجسم چاہتے ہوگا, مگر یزید کے دور حکومت میں قرآن کو نہیں بدلا گیا. یزید کے دور حکومت میں مسئلے کے نبوت کے راستے میں کرتا نہیں ہوا, یزید کے دور حکومت میں دوسرے کے حکومت کے بات کو نہیں چھینا گیا, یزید کے دور حکومت میں فاطمہ کے دارا کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کری گئی, یزید کے دور حکومت میں فاطمہ کے دارا کی بیٹی کو جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں, ایک ایسا مطلب جو اپنے کھیل کے اصولوں سے ماں باپ اور سبھی جانا, ایک ایسا مطلب جس کی نہ بنیاد ہے نہ جڑ ہے نہ چھاپ ہے. آج اس کے بارے میں یہ نظریات کہ تم اس لونے لونے اس جھوٹے ٹکڑے کے راج پر مچی اس خوشبخت اور سانے کو پاکستان کو ہمیں قید آزم نے لے کر دیا ہے اور ایران کو ہمیں فاروق آزم نے لے کر دیا, ہمارا ہے ایران بھی ہمارا ہے, مصر خام اور لبنان بھی ہمارا ہے. کم کسی اس پر زمین پر جاؤ جو تمہیں تمہارے اماموں نے لے کر دی. یہ الزامی بات کرتا ہوں, الزامی ورنہ ان کا جو احترام ہمارے سینے میں, ان کے تقدس کے سامنے عقیدت کی نظریں ہم سے تو اٹھتی نہیں. ہم تمہیں اور سہاؤ کی بنیاد پر چاہتے ہیں, لیکن تمہیں ان بات تقسیمات کا نام لے کر ان کی نہیں سمجھ لے جاتے اور ان کا شرما ان کے سامنے کرنے کی نواز سمجھ کرنے سے جاتے بھی طاقت چاہتے ہیں. ورنہ یہ تو وہ مقدس لوگ جن کے کردار کے سامنے کائنات کردار ایک نہیں کر سکتی. کوئی مان لائق کہیں علی جا کا جوان جو ہجرت رسول کے موقع پر پیغمبر اسلام سے کہے کہ آپ چلے جائیے میں امان سے دے کر آؤں گا, آپ تکلیف لے جائیے میں تلواروں کے سائے میں لیتا ہوں. علی تو تلواروں کے سائے میں لیٹنے والے جوان کا نام ہے, علی تلواروں سے ڈر کر خلافت دینے والے بزدل کا نام نہیں ہے. علی اس بہارا کا نام ہے جو خیبر کے جو بڑے اور خندق کے میدانوں میں دشمنوں کے لشکروں کو پارا پارا کرتے. ایک طرف سے یہ بھی رکشا پیش کرتے ہو کہ حضرت علی کے پاس ایک ذوالفقار نامی تلوار بھی تھی, اور جب انہوں نے مرحب کے ساتھ ماری اس کا سر کٹا سات زمین بھی کٹ گئے, جب اوپر اٹھائی تو ساتوں آسمان چیر گئی. سوال یہ ہے جب خلافت چھن رہی تھی, قرآن بدل رہا تھا, زبردستی رشتے مانگے جا رہے تھے, وراثت غصب ہو رہی تھی, بقول تمہارے اس وقت وہ تلوار کہاں چل ہوئی تھی؟ ایک آدمی کہا پیپل پارٹی والوں کو ادھار دی, پیپل پارٹی والوں کو. میں نے کہا چلو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ تلوار اس وقت بھی کسی کام اور آج بھی کسی کام نہیں آ سکتا. کہنے لگے تلوار نے تو کام نہیں دکھایا, پھر تیر لے آئے. تلوار نے کام نہیں دکھایا پھر تیر. میں نے کہا اگر تیروں کی بات نہیں کرنے, تیر کہاں سے آئے, تیر کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے ہم نے تو کربلا میں تیر چلتے دیکھے تھے, کربلا میں تیر چلتے دیکھے تھے. اگر آج بھی کسی کو پاکستان میں داستان کربلا چڑھانے کا شوق ہو تو وہ دہرا کے دیکھ لے, دنیا دیکھے گی حسینی کون ہے یزیدی کون ہے. اس قدر بخلائی ہوئی ہے کہ چند روز پہلے یہ سوال آپ نے تو مجھ سے بعض لوگوں نے کیا نہیں لیکن آپ کے ذہنوں میں ہے, منظور وسیع والی بات ہے ذہنوں میں نہیں ہے, ہم آپ کو بتلاتے ہیں. منظور وسیع 72 گھنٹے میں مسلمان کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جیسے 72 گھنٹے میں بٹو مسلمان ہوا ہے, اگر ساجد نقوی چاہے تو میں 72 سیکنڈوں میں کر سکتا ہوں. 72 سیکنڈوں میں بٹو کے بارے میں 1985 میں یہ بات اٹھی کہ یہ قادیانی ہے, کیونکہ اس کا باپ قادیانی, رشتے دار قادیانی. رہنے پر طے ہونے والی چندہ دینے والوں کی لسٹ میں بٹو کا نام تھا. اس کا استاد مقرر مولانا چنوٹی صاحب مبذل العالی نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں تعریف پیش کی کہ کوئی قادیانی ملک کے آئین کی وجہ سے ہمارا وزیر اعلی نہیں بن سکتا. چنانچہ اس نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ میں نے چندہ نہیں دیا, میرے والد نے میرے نام پر دیا ہے, میں عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. اس نے اپنی صفائی دی, اج مولانا خان احمد صاحب نے لکھ دیا کہ یہ مسلمان ہے. دور گزر گیا, اب کچھ عرصہ انتظام وزیر اعلی رہا, اس کے بعد الیکشن ہوئے. ان دنوں میں ایک مرتبہ پھر ربوا سے ایک لسٹ چھائی ہوئی, اس میں پھر انہوں نے جلی حروف سے لکھا کہ منظور احمد وقتی نے ربوا کے قادیانیوں کے لیے اتنا فنڈ دیا ہے. اس کا جو لسٹ چھائی ہوئی اور ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی آئے کہ منظور وقتی نے نگران وزارت علیا کے دور میں بعض قادیانیوں کے محکموں میں ترقی ان کو دی. کچھ اور باتوں کی بنیاد پر اور لوگ تو خاموش رہے, لیکن جب یہ بات ہمارے سامنے آئی تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے, اور ہم نے اپنی ایمانی غیرت کی بنیاد پر, ان دلائل کی بنیاد پر, یہ کہا کہ بٹو قادیانی ہے، ہم اسے کبھی بھی بازار سے انڈیا پہ آنے. اب یہ الزام اس پر ہم نے تو آج لگایا، مسلم لیگ نے اس دن لگا دیا تھا جس دن اس نے مسلم لیگ کو چھوڑا تھا اور بابا اسحاق کے ساتھ ملا تھا. لیکن اس نے مسلم لیگ کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا. اس نے کہا جو مجھے 8 سال تک سپیکر بنائے رکھتے ہیں، جب میں سپیکر بن کے ان کا رہتا ہوں تو مسلمان ہوں، جب میں ان سے جدا ہوتا ہوں تو قادیانی ہوں، ان کا تو میں جواب نہیں دیتا. لیکن جب سپاہی صحابہ نے بیان دیا تو وہ جناب چل کر آیا، آپ کی قیادت کے پاس آیا. اس نے کہا میں صفائی دینا چاہتا ہوں. کیا صفائی؟ کہ میرا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے کہا یہ لسٹ آئی ہوئی. اس نے کہا میں حلف دیتا ہوں کہ یہ وہی لسٹ ہے جو 85 میں صاف ہوئی تھی. میں نے ایک آنا بھی قادیانیوں کو نہیں دیا، میں نے کسی قادیانی کو ترقی نہیں دی. مجھ سے پہلے بھی کسی تھی، میرے دور میں یہ کاروائی کری. ہم نے کہا ایسے نہیں، تو بتلا کہ مرزا قادیانی کون تھا؟ اس نے کہا وہ نبی نہیں تھا. ہم نے کہا اسی پر بس نہیں، لکھ کر دے کہ کافر تھا مرتد تھا. اس نے لکھا غلام احمد قادیانی کافر مرتد ہے اور چاہے میرا باپ ہو چاہے خدا رشتے دار ہو وہ بھی کافر اور مرتد، اور میرا ختم نبوت پر وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے مسلمانوں کا، اور میں شیعہ بھی نہیں ہوں، سنی العقیدہ مسلمان ہوں. میں کسی عقیدے کا فان ہوں اور کسی سے میں مرنا چاہتا ہوں. یہ تحریر لکھ کر دستخط کر کے دیے، اور اس تحریر کے آنے کے بعد اب آپ بتلائیں کہ وہ مسلمان ہوا یا قادیانی. اگر ہم کسی کی ملی بھگت کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے، یا کسی کو بلیک میل کرنے کی وجہ سے یہ بیان باغا ہوتا تو ہم کہتے ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اگر ہم مان جائیں تو پیچھے جن کی وجہ سے ہم نے کہا وہ نواز ہو جائیں گے. جو بات سامنے آئی اس نے چلا لے لا، جب اس نے آ کر خود سفائی دی تو ہم نے الگ الگ. صادق نقوی نے کہا پر گھنٹے میں کیسے مسلمان ہو گیا؟ تو میں نے کہا جناب آپ بھی آ جائے، آپ بھی منظور بنی